الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، تعوذ کی مختصر سی تفسیر اور اس کے فوائد و فضائل کے بعد آداب و احترام قرآن کے حوالے سے دو نشستیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے تسمیہ کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اصطلاح شرع کے اندر تسمیہ کے نام یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو ایک خاص موضوع اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، اس میں کئی موضوع بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ ایک اس میں علماء نے اس کے معنی اور اس کے مقصد کو بیان کرنے کے تحت ایک بات تو یہ بیان فرمائی اس میں کہ اس میں لفظ اللہ پہلے ذکر نہیں ہوا اور با سے اس کی ابتدا کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا رموز کیا ہے کہ لفظ اللہ ہی یہاں پر ذکر کیوں نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اس کے شروع میں کوئی فعل نہیں ہے اور عبارت کے اندر کوئی ایسا فعل موجود نہیں ہے کہ جس کے ترجمے کو مختص کیا جائے۔ جب اس کی ترکیب کی جاتی ہے تو مختلف جار مجرور کو ملا کر مختلف افعال یہاں سے نکال کر اس کے معنی کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ کیا بنتی ہے۔ پھر لفظ اللہ، یہ بہت ایک علمی موضوع یہاں پر بنتا ہے صفات باری اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ پھر لفظ رحمان ہے اور پھر لفظ رحیم ہے، تو یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے عقیدے کی بہت بڑی بنیاد بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید بالخصوص، اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، دن کم رہ گئے ہیں، اس حوالے سے اس میں جو بنیادی اعتقادی ابحاث ہے اور جو ایک مسلمان کو جاننا عقیدہ توحید کے حوالے سے ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ اپنی توفیق شامل حال رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ذکر کرنے کی اور اس کو سن کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہر وہ کام جو جائز ہو، مشروع ہو، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اب آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے جو کام جائز ہوگا، دینی ہوگا، مشروع ہوگا، جس کو حکم کے تحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ کلمہ ہے یہ باہر سے مختص نہیں ہوا، باہر سے کوئی خاص نہیں کیا گیا، جس طرح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی قرآنی کلمات سے مترشح ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کلمات کے اعتبار سے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے اور اپنے الفاظ کے نظم کے اعتبار سے پورے کے پورا قرآن مجید برہان رشید کی بڑی مشہور سورت سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا تو سورہ نمل کے اندر موجود ہے، اس وقت سلیمان علیہ السلام نے جو کلمات شروع کیے تھے وہ یہی تھے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمات خود قرآن کے اندر موجود ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کی حکایت بیان فرمائی تو پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ باقاعدہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی باقاعدہ یہ آیت ہے، جس طرح کہ میں نے سورہ نمل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہم من سلیمان و انہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو بنتے ہیں یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، اور جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلامی ایک تاریخ ہے اور ہمیشہ سے اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر جائز کام کے شروع میں برکت کے لیے کہیں پر اس کا پڑھنا واجب ہے، شروع میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، تو یہ بسم اللہ جہاں قرآن کی آیت ہے اس اعتبار سے اپنے احکام میں بھی مختلف ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام جسے، ہر وہ ذی شان کام اور عظمت والا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ نامراد ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے اور بے فائدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن نے خود سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب آپ نے کشتی تیار فرما لی تھی اور جب اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کیا تو کشتی کو چلانے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کلمہ کہا اللہ رب العالمین کی وحی کی جانب سے کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، اور بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سابقہ امم میں بھی، اور قرآن نے اس بات کی تاریخ پیش کی ہے کہ صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جب شروع کیا جائے کوئی کام، کوئی ذی امر کام، ذی احتشام کام، ذی عظمت کام، تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے، نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بچے کچھے فرزندان توحید کو بچانے کے لیے اور اس طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ کرنے کے لیے جب کشتی تیار کی تھی تو اس کشتی کو بھی آپ نے انہی کلمات سے چلانے کے لیے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی، اور آپ کے کلمات قرآن میں موجود ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس مختصر سی بحث سے ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے، اس میں بہت تفصیل ہے لیکن میں چند باتیں وقت کے اختصار کے حوالے سے ایک دو کر کے یہاں پر میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، ورنہ خود بسم اللہ شریف کی تفسیر پورے مہینے کی تفسیر سے بھی زیادہ ایک مرتبہ رکھتی ہے کہ جس اتنی تفصیل کے ساتھ علماء نے اس میں لکھا ہے، جس طرح کہ تعوض کی تفسیر آپ نے 11 درسوں کے اندر سماعت فرمائی، حضرت امام رازی علیہ رحمت نے یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے کل علوم مندرج فی کتاب اربع، اللہ رب العالمین نے جتنے علوم ذکر فرمائے ہیں، اب بسم اللہ شریف کی آپ فضیلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے، اس میں علم کتنا ہے یہ دیکھیے، امام رازی تفسیر میں کبیر میں لکھتے ہیں کہ کل علوم المندرج فی کتب الاربع، کہ سارے علوم جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں وہ چار کتابوں کے اندر درج کیے گئے ہیں، اللہ کی جانب سے جو علم کا اظہار ہوا ہے، جتنے علوم کا اظہار ہوا ہے وہ چار کتابوں کے اندر مندرج ہے، ذکر کر دیے گئے ہیں، فرمائے وہ علوم یہاں فی القرآن، اور ان چاروں کتابوں کا علم بیک وقت قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی سارے علوم جس کا اظہار رب نے فرمایا اپنی مخلوق کے لیے اس کو چار کتابوں میں تقسیم فرمایا، اب چار کتاب یعنی اس میں قرآن خود شامل ہے، بقیہ تین کتابوں کے سارے علوم کو جمع کر کے قرآن میں رکھ دیا گیا ہے. فرمایا وہ علوم القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن کے سارے علم کو سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا ہے. قرآن کے سارے علم کو، اب آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کتنی زبردست سورت ہے، اور اس کی تفسیر سے واقفیت حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آخری روزے تک سورہ فاتحہ کی جتنی تفسیر ہو سکے موضوع کے حوالے سے اس کو ہم کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ علوم القرآن فی الفاتحہ، قرآن کے سارے علوم، سارے علوم کا اظہار چار کتابوں میں، سب کا، سب کو جمع کر کے قرآن میں رکھ دیا گیا. قرآن کے سارے علوم کو جمع کر کے فاتحہ میں رکھ دیا گیا. اور فرما علوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ کے علم کو اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کے اندر رکھ دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یوں جمع ہوا کہ سارے علوم جس کا اظہار ہوا تھا، جس کو مشترک کیا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا، وہ سارے علوم جو ہے دراصل وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بسم اللہ شریف اپنے اندر کس قدر معنویت اور مقام رکھتا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم بیان فرمایا ہے، لیکن یہ حکم اپنے وقت کے اعتبار سے مختلف نوعیت کا متحمل ہے. کہیں پر اس کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، کہیں پر اس کا پڑھنا سنت ہے، کہیں پر اس کا پڑھنا مستحب ہے. قرآن نے وہ جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں پر اس کا پڑھنا ضروری ہے اور جہاں پر اس کا جو ہے کہ ذکر کرنا ضروری ہے، بالخصوص جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جانور کو جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام، بسم اللہ سے مراد اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ کا نام پڑھنا اگر وہ بھول گیا تو اس میں دو نوعیت ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ شریف یعنی اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا ذبیحہ کے اوپر ذبح کرتے وقت، عند الذبح، ذبح کے وقت اس کو پڑھنا ضروری ہے. اور اگر وہ اس کو بھول سے نہ پڑھ سکا، مثال کے طور پر جب ہمارے وہاں عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو جانور کو پچھاڑنے میں، لٹانے میں، گرانے میں ایک بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، بندہ ہر چیز کو اپنے اس فہم میں گویا کہ بھول جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، تو اس گھبراہٹ کی بنا پر چھری بھی نہیں صحیح چلا پاتا. تو اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے اپنے فقہ کے اندر اس چیز کی رخصت بیان فرمائی ہے. امام شافعی کہتے ہیں اگر کسی نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وہ جانور مردار ہو جائے گا. کسی نے جانور کو ذبح کیا اور بسم اللہ کو نہیں پڑھا، سرے سے بھول ہی گیا تو جانور مردار ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پڑھنا تو ضروری تھا، جان بوجھ کر نہیں پڑے گا تو جانور مردار ہوگا، ہاں بھول گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جو ہے ایک اعتدالی فقہ ہے، ایک درمیان کی متوسط راہ نکالتا ہے. کیونکہ ہر وقت ہر چیز کو یاد رکھنا اور ہر وقت ہر شے کے مستحضر رکھنا یہ انسان کی بساط میں نہیں ہے، یہ انسان کی قوت کے اندر نہیں ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کی آیات اور اس حدیث کے ساتھ تدبیر کی ہے. کیونکہ شریعت مطہرہ کا طریقہ کار بھی یہی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ قرآن کے معنی جو ہے وہ رسول کریم بیان فرماتے ہیں، اور اب جو حضور نے بیان فرمایا ہے ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ حضور کا قول ہے؟ تو حضور نے خود فرمایا میرے قول کو تم قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن کے واضح نظریات، قرآن کی واضح تعلیم سے اگر میرا قول ٹکرا رہا ہوگا تو اس میں دو صورت ہوگی. اگر وہ بالکل مثال کے طور پر قرآن کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اور ایک قول حضور کی طرف بحیثیت حدیث کے منسوب ہو گیا ہے اور اس میں وہ کام حرام ہے، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ قرآن تو حلال کہہ رہا ہے، ہر چیز کو پرکھنے والی چیز تو قرآن ہے، قرآن ہر چیز کی کسوٹی ہے، حضور کی حدیث تو قرآن کے احکام کو بدلتی نہیں ہے، حضور کی حدیث تو قرآن کے احکام کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ حضور کی حدیث تو قرآن کے احکام کو عامیانہ انداز کے اندر گویا کہ آسان اس کی تعویل اور تفسیر کرتی ہے اور اپنے حکم کو باقی رکھتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی حکم اگر تم قرآن کے خلاف دیکھو اور وہ حکم میری طرف منسوخ کیا گیا ہوگا تو وہ میرا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو وہی بات کروں گا جو قرآن نے کہا ہے. تو لہذا حدیث کو پرکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، لیکن اس میں بھی کئی قوانین ہیں، یہ نہیں کہ ہر بندہ حدیث کو اٹھا کر قرآن پر پڑھنا شروع کر دے، اس میں بھی کئی قوانین ہیں، کئی معاملات ہیں. جس طرح آج ہی صبح میں چند احادیث کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت اعلی حضرت امام علیہ سنت نے دیگر کتابوں پر تو تعلیقات لکھی ہے یعنی حاشیے باندھے, جس طرح کے شامی کے اوپر حاشیہ اعلی حضرت کا جد الممتار ہے, تحتاوی کے اوپر حاشیہ موجود اعلی حضرت کا, اسی طرح اعلی حضرت کا ایک حاشیہ جو ہے وہ بڑی مشہور تفسیر معالم التنزیل امام بغوی کی جو ہے, جس کا میں اکثر ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں, اس پر بھی فاضل بریلوی کا حاشیہ موجود ہے. تو آج میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا فجر کے بعد, تو اس میں اعلی حضرت امام سنت نے ایک بڑا پیارا قول اور اس میں گویا کہ تدبیر کی قول وہاں پر نقل فرمایا ہے, اسی حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی وضاحت حدیث کرتی ہے. جس طرح قرآن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے, فرمایا اسی طرح قرآن کو براہ راست سمجھنے والا گمراہ ہو جائے گا بغیر حدیث کی مدد کے, اور حدیث کو براہ راست سمجھنے والا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا بغیر فقہا کی مدد سے. اور وہاں پر حضرت سفیان بن عوینہ بہت بڑے تابعی ہیں, اور امام بخاری نے جل القدر حدیث سے نقل فرمائی ہے. لہذا یہ کہنا کہ قرآن آپ اپنے گھر میں رکھیے اور ترجمہ پڑھتے رہیے, آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا, ہاں اگر مستند تفسیر اس کے ساتھ موجود ہے, مستند حاشیہ اس کے ساتھ موجود ہے, تو یقیناً قرآن سمجھ میں آ جائے گا. لیکن وہ حاشیہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہوگا, اس کے ذریعے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی. اسی طرح یہ کہنا کہ آپ اپنے گھر کے اندر سیاہ ستا رکھ لیں, بخاری رکھ لیں, مسلم رکھ لیں اور اس کو پڑھتے رہیں, تو یہ سراسر گمراہی ہے. اس لیے کہ بخاری بھی وہی درجہ رکھتی جو قرآن احکام کے اعتبار سے رکھتا ہے. ہر شخص نہ بخاری کو سمجھ سکتا ہے, نہ مسلم کو سمجھ سکتا ہے, نہ ترمذی کو شخص سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ امام بخاری جو احادیث لا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اور بھی احادیث موجود ہے. جب تک تمام چیزوں کا, جس طرح قرآن کی ایک آیت کا معنی آپ ایک آیت سے نہیں بیان کر سکتے, بلکہ اس کی پیرائے میں جتنی آیات ہیں سب کو جمع کر کے آپ اصل معنی نکالیں گے, اسی طرح حضور کی کسی موضوع پر ایک حدیث موجود ہو تو جب تک مسلک اور مذہب نہیں بن سکتا, جب تک اس موضوع پر ساری احادیثوں کو جمع کر کے اس کے ناسخ و منسوخ, اس کے خاص و عام, اس کے مشترک ہر چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے مذہب کو نہ نکالا جائے. تو جس طرح قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا, اسی طرح حدیث کو فقہا کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. حدیث کو سمجھے گا فقیہ, حدیث کو سمجھے گا فقی, جو فقہا کی جماعت ہے وہ حدیث کو سمجھتی ہے. اور یقیناً جس نے حدیث کو سمجھ لیا اس نے قرآن کو سمجھ لیا. عوام کے لیے موجود ہے کہ براہ راست اس طرف چھلانگ نہ لگائے, بلکہ اس طرف آئے جو علماء نے تمام علوم کو مرتب کر کے اس کے لیے آسان تفسیر اور تشریح کے طور پر بیان کر دیا ہے. تو یہاں پر میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ کار کیا ہے حدیث کو لینے کا. امام اعظم بالکل اسی طریقے پر چلتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد, ہم اپنے درسی کتاب اصول شاشی وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ روایت صاحب کتاب نے نقل کی ہے کہ میرے بعد تم میری حدیثوں کو ریت کے ذرات کی طرح دیکھو گے اور کثرت کے ساتھ دیکھو گے. ہر بندہ اپنی طرف سے حدیثیں بنا رہا ہوگا, اب تمہیں کیسے پتا چلے گا وہ میری حدیث ہے؟ تو ایک بات تو میں یہاں پر پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ اجلہ علماء نے, ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف نے اپنی پوری زندگیاں لگا کر حدیث کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ اس کے ٹرمس اور اصطلاح اور اصول بیان کیے ہیں, اور جو اصول بیان کر دیے ہیں اس پر ساری امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ صحیح حدیث اسی کو کہیں گے جو اس تعریف کے تحت آئے گی, صحیح لذات غیری اسی کو کہیں گے جو اس تعریف کے تحت آئے گی, حسن حدیث اس کو کہیں گے جو اس تعریف کے تحت آئے گی, حسن لغیری اسی کو کہیں گے جو اس شرائط کے تحت آئے گی, ضعیف حدیث اسی کو کہیں گے جو اس شرائط کے تحت آئے گی, موضوع اور من گڑھت حدیث اسی کو کہیں گے جو شرائط کے تحت آئے گی. اب یہ شرائط کس نے مرتب کی ہے؟ علماء نے مرتب کی ہے, اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ ہاں جو شرائط حدیث کو پرکھنے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے تجوید کے اصول ہیں, قرآن کو سمجھنے کے باقاعدہ علوم ہیں, قرآن کے اصول ہیں, جس طرح امام سیوطی کی کتاب بڑی مشہور ہے اتقان فی علوم القرآن, کیونکہ جب تک ہم قرآن کے علوم کو نہیں پڑھ لیتے, مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں, نہیں جی قرآن کے لیے کوئی فن کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے لیے کسی کو علم کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, واقیم الصلاۃ, اس کا معنی کیا ہوا؟ نماز پڑھو. اقیمو جو ہے یہ جمع امر کا صیغہ ہے, اقیم سے یہ اقیمو, تم سب نماز پڑھو, اور یہ حکم کے لیے امر ہے, حکم کے لیے. اب یہاں سے ایک دفعتاً نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن جہاں حکم دے گا کہ ایسا کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرنا ضروری ہے, وہ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ رب حکم دے رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ضرورت علوم قرآن کو پڑھنے کی اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن میں بے شمار جگہ پر حکم رب کا موجود ہے کرو, لیکن اس سے مراد فرض نہیں ہے. جس طرح اللہ فرماتا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, نکاح کرو دو دو چار چار, دو دو تین تین چار چار, تو کیا دو دو نکاح کرنا واجب فرض ہو گیا ہے؟ حالانکہ حکم موجود ہے, امر موجود ہے, فَنْكِحُوا, جس راقی منہ نماز پڑھو, نماز کو ادا کرو,
نماز قائم کرو، جس طرح یہ امر ہے اس طرح یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے، امر بمانا حکم کہ ایسا کرو. تو اگر حاکم حکم دے کرو تو اس کے ماتحت میں جو اس کا قریبی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ جب وہ اس انداز میں حکم دیتا ہے تو اس حکم سے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یا محض اس طرح ہے کہ کر لو بہتر ہے نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے. اسی اعتبار سے کہ قرآن کو صرف لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ 22, 25, 28 معنی امر کے بنتے ہیں. ایک حکم کے کرو تو یہ کبھی فرض کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی واجب کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی سنت کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی مستحب کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی محض جائز عباحت کے معنی میں بھی آتا ہے. اور قرآن نے جہاں یہ کہا ہے نا فن کے ہو نکاح کرو، تو نہ یہ واجب کے معنی میں، کیونکہ دو نکاح کرنا، تین نکاح کرنا، چار نکاح کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، ہمارے لیے سنت تو نہیں ہے، ہمارے لیے مستحب تو نہیں ہے، ایک مباح امر ہے. ٹھیک ہے، کرنا چاہتے تو کرو. اسی طرح احرام کی حالت میں ہم شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں ہم شکار نہیں کر سکتے، یعنی خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار ہم نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی احرام کھلتا ہے تو اللہ فرماتا فاصطادوا، بس اب تم گویا کہ شکار کرنا شروع کر دو. تو یہاں پر بھی دیکھیں شکار کرنا شروع کر دو تو یہ بھی حکم ہے. تو کیا جو حج میں اپنا احرام کھولے گا تو کیا وہ فوراً تیر اٹھا کر شکار کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں، بلکہ ایک حکم تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تمہیں شکار کرنا جائز نہیں. ہاں احرام کھل جائے تو شکار کر لینا. تو یہاں پر محض ایک عباحت کے بس لادو، بس ٹھیک احرام کھل گیا ہے اب تم شکار کر لو. تو آپ دیکھیں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کا حکم ہے، لیکن کہیں وہ فرض کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں وہ واجب کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں پر مستحب کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں پر مباح کے معنی میں آ رہا ہے. یہ بتائے گا کون؟ یہ وہ علماء بتائیں گے جو تفسیریں لکھتے ہیں، تفسیر اور اس کے علم کو مرتب کرتے ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھی تھی نا کہ وہ تبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو مسلمانوں کے راستوں سے چھوڑ کر جو نکلتا ہے اور ایسے راستے کی اتباع کرتا ہے جو غیر سبیل المؤمنین، جو مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ فرماتا پھر ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے. اگر وہ ہٹ دھرم بن جائے کہ میں نے تو اماموں کو ماننا ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کے پیچھے چلنا ہی نہیں ہے، اور وہ راستہ ہمیشہ مسلمانوں کا رہا ہے، تو اللہ فرماتا پھر ہم اس سے ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ پھر ہم اسے ہدایت نہیں دیتے ہیں، پھر ہم اس کو اسی طرف پھیرتے رہتے ہیں جس طرف وہ جا رہا ہے، اور اسے اٹھا کے پھر جہنم میں ڈال دیتے ہیں. تو گویا کہ اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ اسی طریقے سے دین کو سمجھا جائے جس طریقے سے آج تک پوری امت سمجھتی رہی ہے، جس طرح میں نے چند معنی آپ کے سامنے پیش کر دیے. اسی طرح ایک بات میں اور عرض کر دوں، جس طرح میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس معنی کو سمجھانے کے لیے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے. جس طرح کہ اسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی، ایک عورت جس کا شوہر مر جائے، ایک عورت جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت جو ہے وہ ایک سال ہے. اور اسی کے ساتھ اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود جس کی دونوں کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، دونوں کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، دونوں کی تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں، اسی میں موجود ہے کہ ایک عورت اگر جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر تفاسیر کو چھوڑ دیا جائے، ائمہ کے مذہب کو چھوڑ دیا جائے، احادیث کو چھوڑ دیا جائے، تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ پھر فتویٰ کس پر ہوگا؟ کہ ایک عورت اگر بیوہ ہے وہ آئے اور پوچھے کہ جناب میری عدت کیا ہے، تو آپ ایک سال والی آیت پڑھ کے بتائیں گے یا 4 مہینہ 10 دن والی آیت پڑھ کے بتائیں گے؟ دونوں تو ایک ساتھ نہیں حکم ہو سکتے. اب دونوں میں اگر ایک کو چھوڑیں گے تو سوال پیدا ہوگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت بنتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک سال والی آیت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اگر وہ یہ کہہ کہ ایک سال والی ہے تو میں پھر سوال کروں گا کہ پھر 4 مہینہ 10 دن والی آیت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ پتا چلا کہ اسی لیے قرآن نے کہا جو مسلمانوں کا راستہ ہے اسی راستے کو اقرار کرو اور اہتمام کرو، جس میں امت کا اجماع رہا ہے، جس میں ثواب اعظم رہی ہے، جس میں امت کا بڑا گروہ رہا ہے، وہی منشاء الہ ہے، وہی منشاء قرآن ہے. اب یہاں پر آئی امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام اعظم کا حدیث کو لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم سب سے پہلے قرآن کی آیت لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے قرآن کی آیت. کوئی بھی مسئلہ اگر امام صاحب کے پاس آتا ہے، آگے آئے گا سورہ فاتحہ کی بحث میں، میں مزید اس کو وہاں پر مترشی اور کھولوں گا، لیکن میں یہاں پر ایک بات صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا فقہ حنفی کے حوالے سے. امام اعظم کا کوئی مسئلہ لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اسی لیے امام اعظم کہتے ہیں شریعت کی 4 دلیلیں ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ آیا تو اس کو قرآن میں ڈھونڈو. قرآن میں اگر وہ مجمل ہو، یعنی اس کی کنڈیشن واضح نہ ہو رہی ہو کہ وہ کیا ہے، مثال کے طور پر وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اللہ کہتا اپنے سر کا مسا کرو. اب سر اتنا سے بھی ہے، یہ بھی سر ہے، یہ بھی سر ہے، یہ بھی سر ہے، کتنا مسا کریں؟ پورے سر کا کریں؟ اگر تھوڑا سا بھی کر لیں تو ہو جائے گا، تھوڑا اور بڑھاتے تو ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسا کرو. اب سر یہاں سے لے کر یہاں تک پورا سر ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں بتائے گی. پتا چلا یہ گنجلک مسئلہ ہے کہ کتنے سر کا مسا ضروری ہے. اس لیے امام اعظم کہتے ہیں جب قرآن میں اجمال آ جائے تو اس کی تفصیل حدیث کرے گی. تو امام اعظم فوراً حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں چوتھائی سر کا مسا کر لیا کرو. تو پتا چلا جو قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ سر کا مسا کرو، تو قرآن نے جو لفظ سر کہا تھا اس کا اطلاق پورا جب ہوگا جب وہ چوتھائی سر کا مسا ہوگا. امام شافعی صرف ایک بال کا مسا کرتے ہیں. شافعی چار مسالک ہے نا، امام احمد اور امام مالک یہ کہتے ہیں پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے. امام صاحب کہتے ہیں کیوں فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ سر ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ سر نہیں. کہتے یہ بھی سر ہے. تو کہ یہ کیا یہ سر نہیں ہے؟ کہ یہ بھی سر ہے. تو پھر آپ پورے کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ اجمال ہے، اس میں یہ گنجلک مسئلہ سامنے آ گیا. اس کو کھولیں گے کیسے؟ تو وہ دو امام، امام مالک امام احمد، تو اس طرف چلے گئے کہ بھائی اب چھوڑے پورے سر کا مسا کریں. امام شافعی اس طرف آئے، کہنے لگے امام صاحب کو ہاں سنیں آپ اس کو سر کہہ رہے ہیں نا، کہاں کالو میں ایک بال کا مسا کرتا ہوں. تو امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی وضو میں ایک بال کا مسا کرے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن امام اعظم کہتے ہیں جی تم نے ایک بال کی بات کی ہے نا، یہ تمہاری اپنی رائے ہے. تم رائے کی طرف جب جاؤ گے جب رسول کا قول نہ ملے، اور اگر رسول کا قول مل جائے تو رائے کی طرف تم نہیں جاؤ گے. فرمایا دیکھو قرآن کے مسئلے میں ہم الجھ گئے نا. کہاں؟ تو کہا رائے کا درجہ تیسری جگہ پر آتا ہے. قرآن سنت اجماع قیاس وہ چوتھی جگہ پر آتا ہے رائے کا مسئلہ. تو لہذا جب قرآن کے کسی مسئلے میں ہم الجھ جائیں تو ہم رسول کی سنت میں اس کو تلاش کریں گے. وہ جو دو امام تھے وہ قرآن کے مسئلے کو سرے سے وہیں پر رکھ کر پورے سر کو فرض کرتے ہیں، اور امام شافعی جو ہے وہ سنت کو کراس کر کے اپنے قیاس پر جا کر مسئلے کو صرف ایک بال کی طرف لے کر آتے ہیں. امام اعظم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث رکھی ہے، اس لیے کہ جہاں پر قرآن نے یہ کہا کہ سر کا مسا کرو تو امام صاحب فوراً قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف آتے ہیں. تو حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ سید عالم نے فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسا ہوتا ہے. تو فرمایا دیکھو حضور نے حد قائم کر دی ہے کہ اب سر سے مراد پورا سر نہیں ہے، سر سے مراد ایک بال نہیں ہے، سر سے مراد چوتھائی سر ہے. تو یہ اب بتائیے امام اعظم رائے پر فتویٰ دینے والے ہوئے یا اہل الحدیث ہوئے؟ اہل الحدیث ہوئے نا، حدیث پر فتویٰ دینے والے ہوئے. لہٰذا ان کا یہ بکواس کرنا کہ امام اعظم رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، تو رائے پر تو امام شافعی نے فتویٰ دیا ہے، ان کو اہل رائے کیوں نہیں بولتے آپ؟ رائے پر تو امام شافعی نے فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ امام شافعی بال کا جو مسئلے کی بات کرتے ہیں یہ قیاس کرتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کی چار طریقے ہیں، دین کی چار دلیلیں ہیں، شریعت کی چار دلیلیں ہیں. قرآن، اس میں اگر کوئی اجمال لگے تو سنت، سنت میں بھی اگر کوئی اجمال آ جائے تو اجماع امت. دیکھو امت آج تک اس کا کیا معنی لیتی رہی ہے، ایک بار جب تین چیزیں اتھارٹی بن گئی، اصل میں قرآن و سنت ہی ہے. جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. رسول کی حدیث میں اگر ایسے ہی کوئی مسئلہ آ جائے جس کی صورت واضح نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم صحابہ کی اجماع کی طرف جائیں گے کیا وہ اس کا کیا معنی لیا کرتے تھے. کتنا خوبصورت طریقہ دین سمجھنے کا، دیکھیں اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اس کو حرام کہہ دینا، بدعت کہہ دینا، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا قرآن کو سمجھیں گے حدیث سے، حدیث کو سمجھیں گے اجماع سے. اب اگر کرنٹ کوئی مسئلہ آ گیا، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہوائی جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ریل گاڑی میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ کرنٹ مسئلہ ہے. اب اس کو کیا کریں گے؟ تو فرمایا چوتھی دلیل بنے گی قیاس. کیا بنے گی؟ قیاس، کہ جو موجودہ مسئلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، جو موجودہ مسئلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اس مسئلے کی علت کو لے کر، وجہ کو لے کر، ان تینوں زمانوں میں چلے جاؤ، قرآن میں چلے جاؤ، حدیث میں چلے جاؤ، اجماع میں چلے جاؤ. اگر اس کی وجہ اس زمانے میں ملتی ہو تو اس وجہ پر جو اس زمانے والوں نے فتویٰ دیا ہوگا، اس مسئلے کو، اس وجہ کو، اس وجہ پر قیاس کر کے اس کا فتویٰ دے دیا جائے گا. تو یہ چار دلیلیں گویا کہ بن جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ گویا کہ بچنے کا نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کتا کھانا، کتا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ یہ میرے امام نے بڑے کھل کر اعلی حضرت میں چیلنج کیا ان کو، کہا تم کہتے ہو فقہ کو ہم، ایک کہتا حدیث کو ہم نہیں مانتے. تو ہم نے کہا گدے کی قربانی کرو، پھر کس کی قربانی کرو؟ گدے کی قربانی کرو، اس لیے کہ قرآن کے اندر گدے کی حرمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے ولحم الخنزیر، ہم نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے. دانت گوشت نہیں ہوتا، چمڑا گوشت نہیں ہوتا، لہذا چمڑے کا مسلح بنا لو، دانتوں کا کوئی ہار بنا لو. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن نے جو اس حرمت والی چیز ذکر کی ہے، اس کے اندر قرآن نے کہیں پر بھی خنزیر کے گوشت کے علاوہ کسی چیز کو، کلیجی گوشت نہیں ہے، دل گوشت نہیں ہے، چمڑا گوشت نہیں ہے. ہم سوال کرتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی خنزیر کی کلیجی کے حلت اور حرمت پر تم سے بات کرے تو تم کس حکم پر آ کر اس کو حرام کرو گے؟ اور تمہیں بتانی پڑے گی قرآن کی آیت, بتانی پڑے گی قرآن کی آیت. تو اسی طرح حدیث کی طرف آنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں حرمت حدیث کی طرف ہے. اسی طرح جس طرح قرآن اصول بیان کرتا ہے, مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ قرآن نے چمڑے کو حرام نہیں کیا, کیا قرآن نے خنزیر کی کلیجی کو حرام نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ میرے, اس لیے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, یہ ان کو مت بتانا, اس لیے کہ پھنسانے کے لیے یہی طریقہ رکھا جاتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں یقیناً قرآن نے گوشت کو حرام کیا ہے, لیکن قرآن ایک اصول کی کتاب ہے, وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب ہم نے اکثر کو حرام کر دیا ہے تو ادنا اس کے ذمن میں آ گیا ہے. لیکن یہ طریقہ فقہا سمجھائیں گے, یہ اصطلاح فقہا کی ہے, یہ انداز فقہا کا ہے, جو قرآن یہ اصول فقہا کا ہے, اس کے ذریعے وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کے ذریعے وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا خیبر کے دن آقا نے خچر کو گدے کو کھانا حرام قرار دے دیا تھا, لیکن پوری حدیث آپ پڑھ لیجئے, سرکار نے نام لے کر کبھی کتے کو حرام نہیں کہا. حضور نے جس طرح گدے کا نام لے کر, خچر کا نام لے کر کہا کہ اس کا کھانا حرام ہے, کتے کا نام لے کر, قرآن نے تو سرے سے کہا ہی نہیں ہے, قرآن نے تو سرے سے کہا ہی نہیں ہے, رسول نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا, لیکن فقہا کہتے ہیں کتا حرام ہے, اس لیے کہ حضور نے حرام جانوروں کا پیمانہ بتایا ہے کہ جس کے دانت نکلے ہوئے ہو, جو چیر پھاڑ ہو, جو پاؤں میں پکڑ رکھتا ہو اور دانتوں سے نوچتا ہو, تو یہ وہ اصول ہے جو کتے پر بھی فٹ آتا ہے. تو یہ اصول فٹ کر کے جو فتویٰ نکالا گیا ہے یہ ہے قیاس. شوہر مر جائے اس کی عدت جو ہے وہ ایک سال ہے, اور اسی کے ساتھ اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود جس کی دونوں کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, دونوں کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں, دونوں کی تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں, اسی میں موجود ہے کہ ایک عورت اگر جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے.
جو ٹانگ پکڑ رہا ہوگا وہ بھی, تو میں نے کہا پھر تو تمہارا جانور کبھی حلال نہیں ہوگا, اس لیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ذبح کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک دو تو تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے کو تو گائے کی ٹانگ کی فکر ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو تھانوی صاحب کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جتنے لوگ گائے کو پکڑیں گے سب پر تکبیر پڑھنا فرض ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا نقطہ نکالا, کیونکہ امام اعظم کے جانشین ہے نا, بڑی پیاری روح نکالی, فرمایا تکبیر سب پر نہیں ہے, تکبیر ان پر فرض ہے جو چھری چلا رہا ہے وہ, اور جس نے چھری چلانے والے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے یا جس نے چھری چلانے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے, ان سب پر گویا کہ تکبیر فرض ہے. مثال کے طور پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں, آپ اس جانور میں میرے ساتھ شریک ہیں, آپ نے حصول برکت کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ چلو میں بھی اس میں شریک ہو رہا ہوں, تو آپ پر بھی تکبیر پڑھنا فرض ہے. اگر میں نے تو پڑھ لیا اور آپ نے یہ سنا چلو شاطر نے تو پڑھ لیا اب کیا ضرورت ہے, تو جانور مردار ہو جائے گا. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے, جانور مردار ہو جائے گا اس لیے کہ ذابح کے حکم میں وہ آئے گا, جو اس کی پشت پر ہاتھ رکھیں گے, جو اس کی چھری پر ہاتھ رکھیں گے. پھر آلہ حضرت نے پشت کے قول کو رد کرتے ہوئے چھری کا قول لیا اور فرمایا کہ جتنے لوگ چھری ذبح کرنے والے کی چھری پر ہاتھ رکھتے چلے جائیں گے سب کے اوپر تکبیر پڑھنا فرض ہوگا. اگر ایک تو ذبح کر رہا ہے, آپ نے کہا چلو یہ تو ذبح کر رہا ہے میں کیوں تکبیر کہوں, تو یہ جان بوجھ کر چھوڑنے کے حکم میں آ گیا, بھول کر نہیں, جان بوجھ کر چھوڑنے کے حکم میں آ گیا. تو لہذا جان بوجھ کر اگر اس حالت میں تکبیر چھوڑ دی تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا. ہمارے وہاں کوئی اکیلا ذبح کر لے تو بڑی بات ہے, یہ تو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, آج کل تو ہم کہتے ہیں جی قصائی ذبح کرے گا. ہم کیا کہتے جی, کیونکہ آج تو یہ رسم ہی ختم ہو گئی نا, ہم اتنے ماڈرن ہو گئے اور اس چیز کو کہ نہیں کپڑے خراب ہو جائیں گے. حالانکہ سب سے بڑی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, اور اسے پتا تو چلے کہ آج جانور کو ذبح کر رہا ہوں, کل اللہ کے دین کے لیے مجھے کئی اور چیزوں کو ذبح کرنا پڑے گا. تو یہ قربانی جو ذبح کا حکم ہے, اس میں مسلمان کو تیار کیا جاتا ہے دین کے لیے کہ جس جانور کو تو خرید کے لایا, حلال پیسے سے خرید کے لایا, گلی کوچوں میں تو نے پھرایا, کھلایا پلایا, راتوں کو تو اس کے ساتھ جاگا, آج اس کی محبت نے تیرے دل میں گھر کر لیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ تجھے اس کی محبت غالب ہے یا خدا کی محبت غالب ہے. تو باقاعدہ یہ ایک مشق ہے, ایکسرسائز ہے اللہ کی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے. لہذا یہ ضروری ہونا چاہیے کہ بندہ بڑا خوبصورت جانور لے کر آئے اور اس سے دلی طور پر محبت کرے, اور محبت کرنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے اور کہے کہ مولا یہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے. یہ ایک مشق بنتی ہے بندے کی قربانی کی, اشار کی. تو یہاں پر یہ دیکھیں, یہ پہلا قول تھا کہ جس میں توجہ چاہوں گا کہ جس میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا کیا تھا, فرض تھا. کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ذبح کے وقت, میں نے اس طرح کیا نا کہ اللہ کا نام لینا کہیں پر فرض ہے, فرض بمانا واجب لیں یا واجب بمانا فرض لیں, آپ کہیں پر سنت ہے اور کہیں پر مستحب ہے, تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا فرض ہے, ضروری ہے. نہیں لیا, جان بوجھ کر چھوڑا,
ذبیحہ حرام ہو جائے گا. آپ کے ساتھ چھری پر جس نے ہاتھ رکھا ہے اس نے سستی کی کہ آپ پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھوں گا, جان بوجھ کر چھوڑا, ذبیحہ حرام ہو جائے گا. ہاں ہبڑ دھبڑ میں اگر بھول گیا, گھبراہٹ کے اندر بس چھری چلانی تھی, پہلی دفعہ ذبح کر رہا ہے اور اس میں وہ چلا گیا اور بعد میں ارے میں نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہی نہیں تھا, تو امام اعظم کہتے کوئی بات نہیں, بھولے کے اوپر اللہ رب العالمین نے معافی فرمائی ہے اور حضور نے فرمایا کہ بھولے ہوئے شخص کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے. ایک بات, اب اس کے ساتھ ایک اور موضوع نکلتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, وہ یہ ہے کہ نام جو لینا ہے نا, نام وہ صرف ذبح کے وقت ہوگا, اللہ کا نام جو ہے وہ ذبح کے وقت ہوگا. اس جگہ پر اگر کسی غیر خدا کا نام لیا, ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے گا, بسم اللہ اللہ اکبر, ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے گا, اللہ کے سوا کسی کا نام وہاں پر نہیں لیا جائے گا. اور کفار و مشرکین, اس لیے کہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ کسی کا تعظیمی بھی نام لینا سخت مکروہ ہے, سخت مکروہ ہے. ہاں جانور لائیں آپ تو اس وقت اس کو کوئی بھی نام دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے جانور حرام نہیں ہوتا. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا گائے لائیں, کہا کس کی ہے, کہا اللہ کی ہے, تو کہا رسی مجھے دے دے میں اللہ کا بندہ ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا. جہاں پر نام لینا ضروری ہے, توجہ ذرا سنی, جہاں نام لینا ضروری ہے وہ ذبح کا وقت ہے. کہا ہے اس سے پہلے اگر آپ کسی کا نام لے لیں, ذبح کرنے کے بعد اس گوشت پر کسی کا نام لے لیں بطور تعارف کے, اظہار احسان ثواب کے, تو یہ جائز ہے. ہاں کفار مشرکین کا جانور اس لیے حرام ہوتا تھا کہ وہ لاتے ہی جب تھے تو اس پر نام لیتے تھے کہ جناب یہ بتوں کی عبادت کے لیے ہے, لیکن اس وقت بھی وہ جانور حرام نہیں اگر کوئی مسلمان اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹ دے. میں نے اس پر ساری تفصیل پہلے عرض کی آپ کے سامنے. بسم اللہ کا جو حکم ہے وہ عند الذبح ہے, ذبح کے وقت چھری رکھ کر جب ہم چلاتے ہیں نا اس وقت بسم اللہ ضروری ہے. اس سے پہلے اگر کسی کا نام لے لیا جائے جانور پر کوئی حرج نہیں آتا, اور مسلمان اگر اس وقت احسان ثواب کا نام لے لے, کس کا جانور ہے اس کا نام لے لے, ارے واہ بڑی خوبصورت بیل ہے, کس کا ہے, یہ میرے والد صاحب جن کا نام عبداللہ ہے ان کا ہے, تو آپ دیکھیے اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے, اب محلے میں جب آئی تو جب لوگ کہہ رہے ہو فلانے کی گائے آ گئی فلانے, کوئی یہ تو نہیں کہتا اللہ کی گائے آ گئی. ٹھیک ہے, اب جب تک آپ کے گھر میں آ رہی ہے اس پر غیر اللہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے نا, غیروں کا نام. یہ غیروں کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ کوئی لے کے بھاگ نہ جائے تعارف کے لیے. تو یہ تعارف کے لیے, جس طرح ذبح کرنے سے پہلے گائے کو کسی شخصیت کے طور پر, تعارف کے طور پر, ملکیت کے طور پر ذکر کرنا جائز ہے, اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے اسے غوث اعظم کے سال ثواب کے اظہار کے لیے بیان کرنا بھی جائز ہے. سر گائے آپ لے کر آتے ہیں تو کہتے جی کہاں سے لائے, قربانی کے دن تو نہیں ہے, آپ نے کہا جی نہیں جی عقیقے کا ہے, یہ عقیقے کا ہے, یہ میرے بیٹے کے ولیمے کا ہے, یہ میرے پوتے کے ولیمے کا ہے, یہ میرے پوتے کے عقیقے کا ہے. آپ نے نہیں دیکھا میرا پوتا محمد عمر پیدا ہوا یہ اس کے عقیقے کا ہے, تو محمد عمر اس کا خالق ہے, کہا نہیں. تاکہ بکرا جو لایا گیا ہے, جانور جو لایا گیا ہے وہ اظہار کے لیے کہ بھائی یہ سارے محلوں کو بانٹنے کے لیے نہیں لایا, یہ خاص نیت کے لیے لایا گیا ہے اور اس عقیقے کے لیے. تو جانور کو ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد اس کی نسبت عبادت کے طور پر نہیں, محض تعارف اور احسان ثواب کے طور پر کی جا سکتی ہے, لیکن جہاں ذبح کا وقت آ گیا وہاں نہ عمر کا نام ہوگا نہ عبداللہ کا نام ہوگا, وہاں صرف نام ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر. سمجھ گئے آپ, بسم اللہ اللہ اکبر. تو لہٰذا جو یہ کہتے ہیں یہ بکرا غوث پاک کا ہو گیا یہ حرام ہو گیا, ہم نے کہا ہمارا غوث پاک کا بکرا حرام ہو گیا نام لینے سے, یہ تمہاری نانی کی بکری تمہاری نانی کے لیے جائز کیسی ہوگی, یہ تمہارے نانا کی گائے تمہارے لیے جائز کیسی ہوگی, اس لیے کہ جب غوث پاک غیر اللہ تم تصور, تو کیا تمہارے نانا اور نانی تمہارے خدا ہے, وہ بھی تو غیر خدا ہے, تو جب ان کا نام لینے سے تمہاری گائے حرام نہیں ہوتی تو ہمارے غوث پاک کا نام اسال ثواب کے لینے سے تو یہ جانور بھی حرام نہیں ہوتا. یہ تم نے کیا شریعت بنائی کہ تمہارے باپ دادا تمہارا شجرہ نسب کا نام لیا جائے تو سب حلال ہو جاتا ہے, اور ہم اپنے کسی بزرگ کا نام لیں, تو یہ صرف کتنی بڑی جہالت ہے آپ دیکھیے, کتنی بڑی جہالت. ایک بات تھوڑا سا میں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں, تو جو ذبح کا وقت ہے یہ بار جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ جو ذبح کا وقت ہے وہ عین وقت ہے. قرآن مجید نے مشرکین کے جانوروں کو حرام کیوں قرار دیا, یہ کہتے ہیں نا کہ شرک بالمحبت بھی بریلوی کرتے ہیں, شرک بالمحبت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو نے نئی پخ نکالی ہے کہ پہلے شرک کی صفات تو سنتے تھے, صفات کی بھی تو نے تصویر, یہ شرک فی المحبت کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ شرک فی المحبت کیا, کہ یہ جانور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو تمہاری قرآنی تو وہ بھی ساری غیر اللہ کے نام پر ہیں. اطلاق تو عند ذبح کا ہوتا ہے, اطلاق حرام اور حلال کا عند ذبح کا ہوتا ہے,
ورنہ ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک بکرا اگر کسی مندر میں پلا تھا اور اس بت پر چڑھاوے کے لیے پڑا تھا تو اب تو خاص بت کے نام پر پکارا گیا, اس کے غیر خدا ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کسی مسلمان نے اس کو چرا کر اللہ کے نام پر کاٹ دیا. علماء کہتے ہیں کہ اب یہ جانور حلال ہے. فرما حلال تو ہے, مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اب آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ ذبح کا نکلا کہ ذبح کے وقت کا گویا کہ اطلاق کیا جائے گا, اطلاق کیا جائے گا. کفار کا طریقہ کیا یہ تھا اور اللہ نے ذبح کی قید کیوں لگائی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مشرکین جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے, سورہ انعام میں موجود ہے, سورہ مائدہ میں موجود ہے, ہر جگہ پر موجود. مشرکین جب اپنے جانور کو لاتے تھے تو اس کو ذبح کے وقت سخت ناشکری کرتے تھے اور بطور عبادت کے یعنی عبادت کی نیت کرتے تھے اپنے بتوں سے, اور کاٹتے وقت کہتے تھے بعزم عزا, یہ عزا کے نام پر, بعزم لات, یہ ٹنگڑی کے نام پر, کیونکہ لات اگر اردو میں معنی میں لے تو بسم عزا, بسم لات, بسم منات, یعنی اس نام پر گویا کہ وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین شاہ فرمایا وما اوہل بہ لغیر اللہ, وما اوہل, اور تم جو ہے وما اوہل بہ, اس جانور کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. احلال چاند چاند چاند, احلال بمانا آواز کو بلند کرنا, احلال بماندا آواز کو بلند. وما اوہل, آوازوں کو بلند مت کیا کرو, بہی ذبح کے وقت, بہی ذبح کے ساتھ, لغیر اللہ, غیر خدا کو شامل کرتے ہوئے, غیر خدا کو شامل کرتے ہوئے. پتا چلا یہ آیت نیاز پر پڑھنا, یہ آیت اصال ثواب پر پڑھنا, یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جو بتوں کی مذمت کی آیات مسلمانوں پر پڑھتے ہیں. وما اوہل بہی لغیر اللہ کا معنی ایک کر کے سارے اسلام کے تصور کو بگاڑ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے وما اوہل بہی لغیر اللہ کا ایک معنی میں نے کیا کہ عند ذبح, ذبح کے وقت غیر خدا کے نام کو نہ یاد کیا جائے, ذبح کے وقت غیر خدا کے نام کو نہ بلند کیا جائے بلکہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کو بلند کیا جائے. وہ جانور جس کے ذبح کے بھی, وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا, اللہ فرماتا ہے وہ جانور حرام ہے. میں نے اس کو خاص کیا جانور کے ذبح کے ساتھ, لیکن فریق کے مخالف ہمارے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ عموماً یہ کرتے ہیں وما اوہل بہ لغیر اللہ, ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر یاد کی جائے. پورا بالکل بھونڈا ترجمہ اور اسلام سے بالکل برعکس ترجمہ, وما اوہل بہ لغیر اللہ, ہر وہ چیز حرام. وہ عام ترجمہ کرتے ہیں, خاص کرتے ہیں, ہم ذبح کے لیے خاص کرتے ہیں, وہ عام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے. ہم نے کہا سب سے پہلے تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہوئی, اس لیے کہ وہ خدا کے نام سے نہیں تیرے نکاح کے نام سے پکاری جاتی ہے. یہ جلدی آنے والی سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ اگر ہر چیز ایسی حرام ہو جائے تو پھر بیویاں بھی نکاح میں نہیں رہے گی. اس لیے کہ معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, خدا کی بیوی ہے نا, نہ کہی جا سکتی ہے. وہ تو یہی کہا جائے گا نا فلانے کی بیوی, تو جب اس پر غیر خدا کا نام لیا گیا تو وہ خدا تو تھا نہیں, تو وہ نکاح میں رہی کب؟ اور تم نے تو ترجمہ یہ کیا تھا کہ ہر دو چیز حرام ہے جو غیر خدا کے نام پر پکاری گئی. یہ انتہائی بھونڈا ترجمہ ہے. میں پوچھتا ہوں کس مسجد میں تم نے تقریر کی ہے؟ کم مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا نبوی بھی حضور اللہ کا نام نہیں ہے. اگر تم مسجد حرام کہو تو یہ بھی خدا کا نام نہیں ہے. مسجد صدیق اکبر کہو تو یہ بھی خدا کا نام نہیں ہے. مسجد اقصی کہو تو یہ بھی خدا کا نام نہیں ہے. مسجد اقصی کا نام مسجد اقصی ہی ہے نا, یہ بھی خدا کا نام نہیں ہے. اگر ہر وہ چیز جسے غیر خدا کے نام سے یاد کر لیا جائے وہ حرام, تو بھاپ دیکھیے ان مساجد کا کیا ہوگا جو قرآن میں ذکر ہے, مسجد تقویٰ, مسجد تقویٰ. آپ اس کو کس طرح, مسجد حرام, مسجد نبوی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ خاص طور پر آپ ہی بتائیے, قرآن میں تو آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے نا. کہاں؟ میں نے کہا بقرا قرآن خدا کا ہے. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا سورت خدا کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا بکرا تو بھینس گائے بکری ہر ایک کے معنی میں آتا ہے, بیل کے معنی میں آتا ہے, تو کیا یہ خدا کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب کچھ تو رحم کریں نا آپ. پھر آپ کہتے ہیں وما اوہل بہ غیر اللہ کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز حرام ہو جائے جو غیر خدا پر پکاری جائے, تو یہ سورت جس میں یہ آیت آ رہی ہے وہ خود غیر خدا کے نام پر ہے. مجھے یہ بتاؤ سورہ لہب ہے کہ نہیں, ابو لہب والی سورت. اب سورت کا آپ کیا کریں گے, وہ تو باقاعدہ پورے کافر کے نام پر رکھی گئی ہے. سورہ عنکبوت مکڑی, مکڑی والی سورت نام پر اگر آج آپ آ جاتے, سورہ ابراہیم موجود ہے, سورہ مریم موجود ہے, سورہ یوسف موجود ہے, تو یہ تو سب غیر خدا کے نام پر منسوب چیزیں ہیں. تو کیا اس ترجمے کو عام رکھ کے سب کو حرام کر دیا جائے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا جب کسی سے عقل لیتا ہے تو اس کا دین بھی چھین لیتا ہے. تو یہ عقل تو گئی ہے, دین بھی گیا ہے, لیکن معنی وہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ معنی عام نہیں ہے, عام کریں گے تو کوئی چیز میں نہیں بچے گی.
کوئی چیزیں اس کے اندر گویا کہ نہیں بچے گی، ہر چیز کا نام پھر اللہ ہی رکھنا پڑے گا اور ہر چیز کی نسبت پھر اللہ ہی کے ساتھ کرنی پڑے گی. تو یہاں پر ایک میں بتاؤں، نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نسبت بطور عبادت کے، ایک نسبت بطور تعارف کے. نسبت بطور عبادت کے غیر خدا کی کرنا یہ شرک ضرور ہے، یہ شرک ضرور ہے. ہاں کوئی اگر یہ کہتا ہے یہ غوث پاک کی نیاز ہے، اس سے مراد وہ غوث پاک کو معبود نہیں کہتا، وہ کہتا بنی تو خدا کے نام پر ہے، ثواب کے اعتبار سے اظہار غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے. جس طرح کہ ہم اپنے عقیقے کا بکرا ہے، نانی کا بکرا ہے، دادا کا بکرا ہے، قربانی کا بکرا ہے، صدقے کا بکرا ہے، تو یہ جو بکروں کا نام ہم اس کے ثواب کے اعتبار سے تعارف میں کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر یہ تعارف میں کیا جاتا ہے. تو نسبت کی دو قسمیں ہوئی، ایک نسبت بطور عبادت کے، قربت عبادت کے، یہ تو کوئی مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ وہ جانور لائے اور یہ کہے کہ خواجہ صاحب میرے خدا ہیں ان کے نام پر کٹے گا، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا بالله، یا داتا صاحب میرے خدا ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا نا. تو اب دوسری نسبت نکلی کہ یہ قربت عبادت کے تو ہے نہیں، یہ محض تعارف کے ہے. جب تعارف کے ہے تو پھر شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چلن ہی لوگوں کا ہے، یہی ہر چیز کا تعارف ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کپڑے پہنے، کہا کس کے ہیں؟ اب ایک آسان سی مثال ہے، مولوی صاحب نے کپڑے پہنے ہوئے، کہ کس کے ہیں؟ کہا اللہ کے ہیں. کہہ سکتا ہے میرے ہیں؟ تو کہا تو مشرک ہوا، ابھی تجھے برہنہ کرتا ہے یہاں پر، کیونکہ میرا کہہ کر تو داڑھی رکھ کر تو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تیرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کہتا ہے خدا کے ہیں تو یہ کفر لازم آتا ہے، اور اگر کہتا ہے میرے تو شرک فتو تو پہلے خود دے دیا تھا اسے. کہ جناب جو چیز غیر خدا کے نام پر مانی جائے تو یہ وہ جہالت کا پالندہ ہے جو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آج تک مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. ملا جیون علیہ رحمت کے حوالہ پیش کرتا ہوں، بڑے درد دل سے پیش کر رہا ہوں میں، اور یہ ساری بحث میں صرف ایک اتنی بڑے نیک کام کو روکنے کی کوشش کے طور پر ہم اپنی ہمت لگا کر اس بدعات کو ختم کر رہے ہیں. گیارہویں کرنا بدعت نہیں، اس کو روکنے والا بدعت ہی ہے. غوث پاک کے احسان ثواب کے لیے جانور ذبح کرنے والا بدعت ہی نہیں، اس کو حرام کہنے والا بدعت ہی ہے. اس لیے کہ کبھی نہیں ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دو جانور منگائے، اور جب حضرت علی نے پوچھا حضور یہ دو کیوں، فرمائیے ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. تو سرکار نے نسبت نہیں کی جانور پر، سرکار نے جانور پر نسبت نہیں کی، تو پتہ چلا اس نسبت کو حرام کرنے والا خود بدعتی ہوا کہ نہیں ہوا. واضح بات ہوئی نا. اب آپ آئیے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس راستے پر نہیں چلنا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر الگ راستہ نکالا ہے، ہم نے تو چلنا ہے مسلمانوں کے راستے پر. ملا جیون رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے، اس بات کو یاد رکھیں، علوم قرآن کی بات میں کر رہا تھا نا آپ کے سامنے، علم قرآن، جب تک اس اصول کو نہیں سمجھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن نے 500 آیتیں احکام کیے، کتنی؟ 500. باقی جتنی آیتیں وہ قصہ واقعات انبیاء کے یہ ہیں، پورا قرآن جو ہے وہ 500 آیات جس سے شریعت نکلتی ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ان 500 آیات کو لے کر اس کی پوری تشریح کی ہے کہ اس آیت سے مسئلہ کیسا نکلے گا، احکام القرآن کس طرح نکالے جائیں گے، یہ ساری وضاحت کی ہے. اور وہ بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر احمدیہ کے نام سے. ملا جیون وہ ہے شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استادوں میں سے ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند، بلکہ پاک پاکستان کا تو وجود نہیں تھا اس وقت، اس وقت ہند کی سرزمین پر اجلا علماء، چوٹی کے علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ ان کے شیوخ میں سے ہیں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ تو ہندوستان کے نا، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گیارہویں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ تفسیر احمدیہ میری لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں تو ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں. تفسیر احمدیہ میں اگر آپ دیکھیں گے نا، وما اوہل بہ لغیر اللہ کی تشریح میں، کیونکہ یہ احکام کی آیت ہے، تو یہاں پر ملا جیون نے خود لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں وہ عبارت بالضبط عربی کی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ترجمے کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی خیانت نہیں کروں گا، ترجمہ جو سچ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا خلاصہ میں آپ عربی متن میرے ساتھ دیکھیے گا. فرما ہمارے ہندوستان میں جو رسم ہے گیارہویں کی، جو رسم ہے گیارہویں کی احسان ثواب کی، کہ وہ گائیں لاتے ہیں اور اس کو احسان ثواب کے نیچے ذبح کرتے ہیں، فرما اس کی حلت اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے تفسیر احمدیہ کے اندر لکھا ہے، جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے گھروں کے اندر پڑھاتے ہیں. اس طرح حدیث کی کتاب بخاری سب سے پہلے ہے، اسی طرح تفسیر ابن جریر کو سب سے پہلا مقام دیا جاتا ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں اس آیت کے تحت ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں کیا لکھتے ہیں.
امام قرطبی کو دیکھیں کیا لکھتے ہیں، خازن کو دیکھیں کیا لکھتے ہیں، رازی کو دیکھیں کیا لکھتے ہیں، محمود آلوسی کو دیکھیں کیا لکھتے ہیں، علامہ نصفی مدارک کو دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں، تمام علماء لکھتے ہیں. علامہ ابن جریر طبری نے جو مائناس تفسیر اولین تفسیر جس کو قرار دیا گیا ہے وہ لکھتے وما اوہل بہ لغیر اللہ، کیا ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کی طرف منسوب ہو، فرماتے نہیں، ای ذبح للطواغیت والشیاطین والاصنام، نہیں بلکہ آیت خاص ہے، ای ذبح جسے ذبح کیا گیا ہو، للطواغیت شیطانوں کے نام سے، والاصنام اور بتوں کے نام سے. بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی. اسی طرح امام حسین کی سبیل کا پانی پینا، شربت پینا، یہ ساری چیزیں احسان ثواب کے حوالے سے ہیں. گنگوئی صاحب کہتے ہیں یہ پینا حرام ہے. ان سے پھر کسی نے خود پوچھا کہ ہندو جو دیوالی میں پوریاں بناتے ہیں، ہندو، یہ خود گنگوئی سے پوچھا گیا، ہندو جو دیوالی میں پوریاں بناتے ہیں اس کا کھانا کیسا؟ کا کوئی حرج نہیں. یعنی سبیل حسین، میں نے پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کس پارٹی کے ہو یہ بتاؤ، میں پہلے دن سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کس پارٹی کے ہو بھائی یہ بتاؤ کہ سبیل حسین کا پانی تو حرام ہو جائے معاذ اللہ، کربلا والوں کی محبت میں پیاس میں احسان ثواب کا پانی حرام ہو جائے، اور ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں کھا لیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ایک سوال اسی سے متصل کیا گیا کہ ہندو سود کے پیاؤ، سود کا پیاؤ ایک ان کی رسم ہے جو پانی پلاتے ہیں، اس کو سود کا پیاؤ کہتے ہیں وہ، اور نام بھی آپ دیکھیں بڑا عجیب و غریب ہے. ہندوستان میں ایک رسم ہے سود کا پیاؤ، آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر ریلوے اسٹیشن کے قریب وہ پانی پلانے کی ایک رسم انہوں نے شروع کر رکھی ہے. یہ ہر جگہ پر پانی پلانے کا ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے. تو باقاعدہ وہ اپنے بتوں کی نسبت سے سود کا پیاؤ کے نام سے. کچھ گنگوئی صاحب سے پوچھا گیا کہ سود کے پیاؤ کا جو پانی پلایا جاتا ہے، ایک طرف امام حسین کا پانی پلایا جا رہا ہے اس کو تو حرام کر دیا، خود لکھتے ہیں جو سوال کیا گیا کہ سود کے پیاؤ کا جو پانی ہندو پلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کہتے جائز ہے، سود کے پیاؤ کا پانی جائز ہے. میں آپ کو منصف بنا کر کہتا ہوں، اور آپ نے سبق دیا، آپ منصف مزاج لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے مستحب قرار دیا ہے وضو، مستحب قرار دیا بسم اللہ کو، اس میں ابوداؤد میں حدیث آتی کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ وضو نہیں ہوگا، وہ وضو نہیں ہوگا جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے. امام اب یہاں پر پھر دیکھیے نظریہ کتنا پیارا کانسیپٹ نکلتا ہے. حدیث میں آیا کہ اس کا وضو نہیں ہوگا. پہلے تو آپ نے دیکھا مسح کے متعلق آپ نے سنا تھا کہ مسح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہاں حدیث میں آ رہا ہے لا وضو، وضو ہوگا ہی نہیں جب تک اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے. امام شافعی کھڑے ہو گئے کہ وضو کے پانچ فرض ہیں، وضو کے پانچ فرض، پہلا فرض کا نیت، دوسرا فرض کا چہرہ دھونا، تیسرا فرض ہاتھوں کو کونے تک دھونا، چوتھا فرض کہنے کے کہ جناب جو ہے وہ مساح کرنا، اور پانچواں فرض کہنے پاؤں دھونا. اب پانچ فرض ہو گئے. امام اعظم سے پوچھا گیا فرض کتنے ہیں وضو کے، آپ نے فرمایا چار ہے، جو قرآن نے کہا ہے سورہ مائدہ میں فاغسلوا وجوہکم وایدیہکم، یہ جو ساری وضاحت قرآن نے کی ہے چار چیزوں کا بیان کیا، چہرے کو دھونا ہے، کونیوں تک ہاتھ کو دھونا ہے، سر کا مساح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے. تو کہنے کہ نہیں یہ تو حضور نے تو فرمایا کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا تو وضو نہیں ہوگا جس پر جناب جو ہے کہ وہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا. امام اعظم دیکھیں کیا کرتے ہیں. امام اعظم کو لوگ اہل رائے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے امام شافعی یہاں حدیث کی طرف جا رہے ہیں، امام اعظم قرآن کی طرف جاتے ہیں. فرمایا قرآن نے کہیں بسم اللہ کو مقدم کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو؟ کہنے لگے نہیں قرآن نے تو نہیں کہا. کہ جب قرآن نے نہیں کہا تو آپ بسم اللہ کو فرض کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرض جو ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، یہ حدیث متواتر کے ذریعے ہوگا، یہ خبر واحد کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا. تو امام اعظم کو کہا گیا کیا پھر آپ کیا حدیث کو چھوڑیں گے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ہم جب حدیث کو قرآن کے خلاف دیکھتے ہیں تو اس میں ہم تاویل کرتے ہیں تاکہ قرآن کو بھی لیا جائے حدیث کو بھی لیا جائے. اور یہ ملکہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ احناف کے فقہا کے پاس ہیں جو تدبیر کرتے ملا کر لے کر چلتے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی بحث آئے گی، غیر مقلدین کا چوٹی کا دعویٰ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت ہے آپ اس میں دیکھیں گے ان کی چوٹی کے دلائل ہم یہاں پر لا کر رکھیں گے اور ثابت کریں گے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے تنہا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا. قرات خلف الامام آج تک میں نے ساری کتابوں پر ابھی نشانات لگائے ہیں کہ جتنے ان کے آج تک کے دلائل ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو یہ فرض قرار دیتے ہیں, انشاءاللہ یہ فقیر آپ کے سامنے وہ سارے دلائل پڑے گا اور اس کا جواب جو بزرگوں نے دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں صرف یہ عقیدے کی بچانے والی چیز ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اس کی بحث کی کیا ضرورت, آپ کچھ اور پڑھاتے. میں نے کہا یہ ہے تو چھوٹی لیکن اگلا آپ کو اسی کے ذریعے ایمان پٹاخہ مارے گا. اس لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہوشیار رکھیں, یہ جو مسالک کے اختلافات ہیں اس کو سمجھنے کی پہلے ہی آپ کوشش کریں. دیکھیے قرآن نے نیت کو ضروری نہیں کہا, قرآن نے ڈائریکٹ کہا فغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو, نیت کا کہیں ذکر نہیں کیا. حدیث میں نیت کا ذکر آ گیا تو پتا چلا کہ نیت وضو سے پہلے کرنا فرض نہیں. امام شافعی کہتے ہیں تو کیا آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں حدیث کو چھوڑیں گے نہیں, حدیث کو بھی لیں گے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا منہ دھونے کو فرض کہیں گے اور حدیث کے تحت بسم اللہ پڑھنے کو صرف مستحب کہہ دیں گے, تاکہ ثواب بھی پورا ہو جائے گا اور جو قرآن کا فرض ہے وہ جو مقدم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو فرمایا فرضیت تو قرآن کی رہے گی اور حدیث کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, اور حدیث کو اس اعتبار سے لیں گے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ لیا اس نے ثواب پا لیا. ہاں وضو سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھ سکا تو قرآن نے تو صرف منہ دھونے کے لیے کہا تھا اور آگے ساری ترتیب ہاتھ دھونا ہے مسح کرنا ہے, تو پھر اس کا وضو قرآن کے حکم سے وضو درست ہو جائے گا. ہاں اگر جس نے قرآن و حدیث دونوں لے لیا تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا فرمائے گا, بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب بھی اس کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. یہ ایک مختصر سی بحث تھی آج کے درس میں جو میں نے بسم اللہ شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گویا کی کوشش کی ہے, اور اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا اشد ضروری تھا. کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں بسم اللہ اسماء باری تعالیٰ کو لائیں گے. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہے, اس میں اعظم اس میں کون سا ہے؟ انشاءاللہ یہ بہت نفیس اور ایمان افروز بحث ہے جو ہمارے صوفیہ نے لکھی ہے. اس میں اسم اعظم کون سا ہے؟ اسم اعظم کی انشاءاللہ بحث کریں گے, اس میں ہم آپ کی خدمت میں. اسم اعظم کے ساتھ لفظ اللہ اس کا معنی کیا بنتا ہے, اس کے مشتقات کتنے ہیں؟ اس کا معنی سکون کے بھی ہے, تمانیت کے بھی ہے, حیران کر دینے کے بھی ہے. یہ الگ الگ معنی الہوں کے نکلتے ہیں. یہ لفظ اللہ بنا کس طرح ہے, اور رحمان اللہ کا ذاتی نام نہیں تو صفت, تو اس کو کیوں ذکر؟ یہ ساری ایک ایمان افروز بات جو میں نے پہلے امام راضی سے پیش کیا کہ سارے علوم چار کتابوں میں, اور چاروں کتاب کے علم قرآن میں, قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں. پتا چلا اصل علم بسم اللہ شریف کے اندر گویا کہ موجود ہے, جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور لفظ اللہ کی تشریح میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ ہم تو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ رب العالمین کی توحید کے اصل عارف رہے ہیں انبیاء, وہ خدا کی توحید پر تقریر کیسی کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کیسی تقریر کی, حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے کیسی تقریر کی, میرے آقا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ خدا ایک ہے سبحان اللہ, تو اس پر میرے آقا کے دو یا تین مناظرے ہیں. وہ مناظرے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بالترتیب پیش کروں گا, جس سے آپ کو یہ چیز توحید کو مضبوط کرنے والی چیز ہے اور بندے کو خوش عقیدہ بنانے والی چیز ہے. اور انشاءاللہ اس میں عیسائیت کے جو اعتراضات آئیں گے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. اور آخر میں ایک بڑا اچھا موضوع ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا. وقت میرے پاس رہا اور سورہ فاتحہ کے لیے ہمارے پاس کیونکہ ابھی تقریباً 10 دن ہی رہ جاتے ہیں, اور سورہ فاتحہ تو پورے سال کی تفسیر ہے بھائی, تو انشاءاللہ اس میں کوشش تو اللہ نے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمایا کہ پوری کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کے مین بنیادی پوائنٹ جو ہے عقیدے اور اعمال کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میری تیاری مکمل ہے, آپ دعا کریں وقت میں برکت ہو جائے. میری تیاری الحمدللہ والدالین تک الحمدللہ تقریباً مکمل ہے. اب میں فجر کے بعد صرف اس کی اضافی, جس طرح آج یہ بات یہ اضافی بحث ہے جو ضروری ہے, اصل موضوع کی تو میں تیاری کر چکا ہوں. اب فجر سے لے کر تقریباً صبح 10:30 بجے تک اس دوران میں اضافی بحث کو دیکھتا ہوں, تاکہ جو ہے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں ہم عقائد کے حوالے سے, احوال کے حوالے سے, روزمرہ کے نظریات کے حوالے سے, بالخصوص معمولات اہل سنت کی صداقت کے حوالے سے جو چیزیں ہوں اس کو ہم جمع کر کے ایک پورا ایسا ایک فارمیٹ اس نشست کے طور پر تیار ہو جائے کہ آج کے بعد اگر کسی مسلمان کو کبھی ضرورت پڑے تو وہ اس کیسٹ کو لے تو اس کے اندر تقریباً تمام مسائل اس حوالے کے ساتھ ہو. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ تو میں اسی ذکر کر رہا تھا خدمت کے حوالے سے, یہ سارے ہمارے بزرگوں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے سارے بزرگوں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے.
میرے امام نے اگلے 2000 سال تک کے لیے لکھ کر رکھا ہوا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ مجدد میت حاضرہ کیا اعلی حضرت 100 صدی کے مجدد ہے. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں سنو بھائی, مجدد میت مستمرہ آنے والی صدی کے بھی اور صدیوں کے بھی مجدد امام احمد رضا ہیں. اس لیے کہ جتنے معاملات اور جتنے مسائل پر امام احمد رضا نے عقائد کے حوالے سے بحث کی ہے, اب ہم تو اس کے عشر اشیر تک بھی پہنچ کر بھی اس سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں. تو یقیناً عقائد کی بحث ہو, توحید کی بات ہو, رسالت کی بات ہو, نظریات کی بات ہو, فروع کی بات ہو, ہر ایک کے جزئیے اس کے اندر گویا کہ موجود ہے. میں نے تو صرف اس لیے اس بات کو پیش کیا کہ تادی سے نعمت کے لیے کہ ان بزرگوں نے لکھا ہے, صرف اس کو ہم جمع کریں گے, مرتب کریں گے اور یہاں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین آج تک جن لوگوں کی بسم اللہ شریف پر قرات مقبول ہوئی ہے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی قرات کو مقبول فرما. امام رازی نے ایک اسرائیلی روایت لی ہے, امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک اسرائیلی روایت لی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا. اب مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس کی سند کیا ہے, لیکن رازی نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے بات لی ہے اور امام رازی نے لکھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی نصیحت کے متعلق تو ضرور ہے اور ہم اسے صرف نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین, یہ شفا بھی ہے مسلمانوں کی رحمت بھی ہے. قرآن کتنا بڑا تحفہ ہے, آپ اس چیز کو ذرا دیکھیے. امام رازی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے, کہتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہوا, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کی بیوی, امام رازی نے لکھا اس کی بیوی حاملہ تھی اور ابھی اس کو قبر میں دفن کیا اور یہاں اس کے بچے, یہاں پر اس کا بچہ تولد ہوا. اور کہتے ہیں کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبرستان سے گزرے, اللہ اللہ, تو اس کے والد کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. جب حضرت عیسیٰ لوٹ کر آئے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا یہ کیا بات ہے کہ اب عذاب ہو رہا تھا, اب عذاب نہیں ہے. فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا, یعنی بچہ پیدا ہوا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کون افضل ہے. سیدہ مریم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نہیں کہ جو بیٹا ہوگا تو اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے. ہاں, نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن بیٹیاں بھی قسمت میں کسی سے کم نہیں ہوتی ہے. امام غزالی کو جانتے ہو؟ یہ ان کی بیٹیوں نے متعارف کرایا ان کو, ان کے بیٹے نہیں تھے, ان کے بیٹے نہیں تھے, ان کی بیٹیوں نے سارے علوم کو گویا کہ مرتب کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے ہو نا, اللہ کے نبی کو کون نہیں جانتا. ان کے مرتبے کا اظہار ہی سیدہ زہرا کے ذریعے ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو تقویٰ ہے, لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں دونوں ہیں تو اللہ رب العالمین اس مجموعے میں برکتیں عطا فرمائے. اور جن کے گھر اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی ہے یہ بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے, حضور نے اسے جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کی بشارت فرمائی ہے. میرے آقا کے پاس کیا کمی تھی, نہ آتی نہ کل کوثر, لیکن رہی تو میرے آقا کے گھر بچیاں رہی ہیں, بیٹیاں رہی ہیں. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین ان کے گھر ان بیٹیوں کو علوم دینی, عفت اور پارسائی کی برکت سے مالا مال فرمائے. تو کہتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا, جب تو جا رہا تھا تو اس کا بچہ مدرسے کی طرف جا رہا تھا, اس کی قبر میں عذاب چل رہا تھا, یہ گناہگار تھا. آج اس کے بچے نے پہلی دفعہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا عیسیٰ جو ہمیں رحمان الرحیم کہہ کے پکارے اس کے باپ کو ہم عذاب کیسے دے سکتے. فرمایا اس کے بیٹے کا رحمان الرحیم پڑھنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہوا, سبحان اللہ. تو ہم نے اس کے عذاب کو گویا کہ ختم فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کے اولاد عالم دین ہیں, خوش نصیب ہیں وہ باپ جس کے اولاد حافظ ہیں. ہمارے شبیر بھائی دیکھیں نا کتنے خوش نصیب ہیں جن کے صاحبزادے یہاں پر تناوی پڑھاتے ہیں اتنے خوبصورت انداز میں. تو یہ تحریر سے نعمت کے لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں, یہ قابل رشک شخصیات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس نہج پر لائے. دنیا میں جو کیا سب یہیں پر رہ جائے گا, کام آئے گا تو باقیات صالحات یہ اولاد کام آئے گی. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, قرآن کی محبت, کتنی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی, اس پر میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں. فرمایا ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال, غور سے سن رہے ہیں آپ, فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ, نہ تم کبھی گمراہ ہوں گے نہ تمہارے بچے کبھی گمراہ ہوں گے. تم ڈگمگاؤ گے تو وہ پکڑ لے گا تم کو. ابا کیا کر رہے ہو, یہ پکڑ لے گا فوراً. اور بچے کو اتنا آزاد رکھنا بھی چاہیے, یہ بھی آپ تربیت کے اعتبار سے رکھیے. بچے کو مذہبی تربیت میں آزاد رکھنا ضروری ہے, بچے کو مذہبی تربیت میں آزاد رکھنا ضروری ہے، وہ آپ کا گھر کا فرشتہ ہے، وہ گھر کا مسئلہ ہے کہ کسی باہر کے شخص کی نصیحت آپ پر اثر نہ کریں لیکن اس کی میٹھی سی بات آپ کے دل پر فوراً لگ جائے گی کہ بھائی یہ کام تو درست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچے کو مذہبی طور پر آزاد رکھنا، مذہبی فکر میں آزاد رکھنا ضروری ہے، اور اسے اس سے نصیحت لیتے وقت اس کو اپنا استاد سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی اولاد اور اپنا ماتحت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو لہذا حضور نے فرما دی بو اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ آج تو ماشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہے، نعت لگا دو بس بچہ جھومتا رہے گا، اسے عادت ہو جائے گی، جہاں اسے نعت پڑھنے کی عادت ہو گئی وہ آپ کو گانا گانے نہیں دے گا، وہ کہے گا چپ ہو جائے نعت پڑھیں، وہ نعت لگانے کے لیے آپ کو کہے گا۔ فرما پہلی چیز حب نبیکم، پہلی چیز اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ فرما حب اہل بیت ہی، اور پھر اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس اہل بیت میں صحابہ بھی ہیں اور حضور کی اولاد بھی ہے۔ اور فرما تیسری چیز وہ قراءت القرآن، اور قرآن کی قراءت اور اس کا شوق سکھاؤ۔ رسول کی صحبت رسول کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آ جائے گا، اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو پہرے دار بھی آ جائیں گے، اور قرآن کی محبت سکھاؤ گے تو نصاب بھی آ جائے گا۔ فرما جب نصاب بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، پہرے دار بھی آ گئے، تو شیطان اور اس کے چیلے جمعیتی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ تین چیزوں کا پہرا آپ کے دلوں کے اندر موجود ہوگا تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے آج تک بسم اللہ شریف کی تلاوت کی ہے، جن کی تلاوت مقبول ہوئی ہے، جنہوں نے اس کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کے اسرار رموز کو بیان کیا ہے اور مولا وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، یا اللہ جنہوں نے اس کو مبارک راتوں کے اندر باوضو ہو کر لکھا ہے، ان کے اندر ایک ایک حرف کے اندر ان کی محبت جو تیرے ساتھ ہے وہ شامل حال ہے۔ مولا ان عاشقان رسول اور تیرے محبت کرنے والے تیرے فرمان بردار مخلصین بندے جنہوں نے تفاسیر کے اندر ان کلمات کو مرتب کیا، آنے والی امت کو تیری محبت کا مشتاق بنایا، یا اللہ ان کے صدقے ہمارا بسم اللہ شریف پڑھنا قبول فرما لے۔ ان گزارشات اور ان ضروری باتوں جو ان کی کتابوں سے ہم نے اخذ کیا ہے، ہم کوئی شیخ الاسلام نہیں بننا چاہتے، ہم کہتے ہیں جو ان کی کتابوں سے ہم نے چنا ہے، جو لیا ہے، جو کشید کیا ہے، ہمارا کچھ نہیں تھا اصل میں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ مولا جس طرح ان کے لکھنے کو تو نے قبول فرمایا، جو ہم ان سے کشید کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما لے۔ جن کی تحریر مقبول ہوئی ہے مولا کریم، جس طرح ان کا املا مقبول ہوا ہے اس طرح ہمارے تلفظ کو بھی مقبول فرما لے، جس طرح ان کی قرات مقبول ہوئی ہے ہماری قرات کو مقبول فرما لے، جس طرح ان کے عظیم تلامذہ نے اس کی سماعت کی ہے ان کے صدقے ہمارا سننا بھی قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، دور دراز سے سفر کر کے آپ تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول و مستجاب و مقبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنائے، ہمیں بھی اپنا خوف اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اپنا خوف اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی شریعت مطہرہ کی کامل تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سعادت اللہ ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو بھی عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو بھی عطا فرمائے۔ سبز جالی کا تصور کر لیجئے، گنبد خضرا کی، سرکار کے قدمین شریفین کی جو جالی ہے وہ سبز ہے، اور مواجع شریف کی جالی جو ہے وہ سنہری جالی ہے۔ قدمین شریفین کی جالی کا تصور کر لیجئے، اور بارگاہ رسالت میں یہ استغاثہ کیجئے، یا رسول اللہ جو ہم نے عرض کی ہے آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں توجہ کرتے ہیں، اور آپ رب العالمین کی بارگاہ سے ہماری ان تمام دعاؤں اور فریادوں کو مستجاب و مقبول فرما لیجئے، اس لیے کہ ہر مشکل میں ہم آپ ہی کا دامن پکڑتے ہیں، اور آپ ہی کل قیامت کے دن ہمارے شافع ہیں۔ دنیا میں بھی ہم عذاب سے بچے ہیں تو آپ ہی کی وجہ سے، دنیا میں بھی جو نعمتیں اور سعادتیں اور برکتیں اور یہ بلند عزت و اقبال ہمیں ملا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ حشر کی زمین اور قبر کی زمین بھی ہمارے لیے گل گلزار ہوگی، اور وہ آپ ہی کی نسبت کا صدقہ ہوگا۔ مل کر پڑھ لیجیے عاشق رسول امام بوسری کی زبان میں، هو الحبیب بلذی ترجا شفاعتہ لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے. جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ ٹیک اپنے آپ کو آگے کر لیں اور بالکل اپنے آپ کو مستعد کر کے ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے مل کر قبولیت کی نیت کر کے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.